بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ناظرین کرام السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان بشیر احمد، پروگرام راہ نجات کی ایک اور کڑی کے ہمراہ حاضر خدمت ہوں. سب سے پہلے آپ سب کو اپنی ٹیم کی طرف سے اور اپنی جانب سے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں. چنانچہ ہماری گفتگو آج کل نماز کے سلسلے میں ہو رہی ہے، اور آج ہم نے جو عنوان انتخاب کیا ہے پروگرام راہ نجات میں، وہ ہے نماز کے اثرات کے سلسلے میں. لیکن چونکہ نماز کے مختلف اثرات پائے جاتے ہیں، جیسے کہ ہم علماء کرام سے سنتے ہیں اور مطالعہ بھی کرتے ہیں، اور اس طریقے سے آیات و روایات کی روشنی میں بھی دیکھتے ہیں کہ نماز کے مختلف پہلو ہیں، پہلوؤں میں ہمارے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہے. آج ہم بات کریں گے کہ اس کے فردی آثار اور اثرات کیا ہے کہ جو ہماری زندگی پر مترتب ہو سکتے ہیں. اور اس خوبصورت سے موضوع پہ ہم گفتگو کرنے کے لیے دعوت دی ہے عالی جناب مولانا مشاہد عالم صاحب قبلہ کو، جو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. لیکن حسب معمول پروگرام کا آغاز ایک بریک سے کرتے ہیں.
قرآن مجید اور معصومین علیہ السلام کی احادیث میں بعض اسلامی قوانین کے بعض اثرات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. انہی دستورات میں سے ایک نماز ہے، جو ساری عبادتوں کا مرکز، مشکلات اور سختیوں میں انسان کے تعادل و توازن کی محافظ، مومن کی معراج، انسان کو برائیوں اور منکرات سے روکنے والی، اور دوسرے اعمال کی قبولیت کی ضامن ہے. خداوند عالم اس سلسلے میں فرماتا ہے، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. اس آیت کی روشنی میں نماز کا سب سے اہم فلسفہ یاد خدا ہے، اور یاد خدا ہی ہے جو مشکلات اور سخت حالات میں انسان کے دل کو آرام اور اطمینان عطا کرتی ہے. چنانچہ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ کہ یاد خدا سے دل کو آرام اور اطمینان حاصل ہوتا ہے.
ناظرین کرام، بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے. آئیے ہمارا ساتھ دیجئے، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. مشاہد عالم صاحب قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بہت بہت شکریہ قبلہ آپ کا، اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں.
میں بھی شکر گزار ہوں آپ کا، اور ناظرین کی خدمت میں طرح سے سلام اور تحیت.
ضرور قبلہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا ابھی ناظرین کی خدمت میں، کہ ہم آج آپ سے سننا چاہیں گے کہ نماز کے جو اثرات ہیں، اور جو ہم نے سنا ہے اور پڑھا ہے ناظرین نے بھی اسی طرح سے، کہ مختلف پہلوؤں پہ انسان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پہ نماز اثر انداز ہوتی ہے. اور آج ہم چاہیں گے کچھ فردی آثار کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ اس کے ذاتی، ہماری جو نجی زندگی ہے، اس پہ کیا اثر انداز نماز ہوتی بھی ہے یا نہیں. چونکہ بعض کا یہ خیال ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور ظاہری طور پہ انہیں کوئی اثر دکھائی نہیں دیتا کہ اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی وہ دیکھے، لیکن ہم آپ سے سننا چاہیں گے کہ واقعی نماز، اگر ہم واقعی معنوں میں نماز گزار ہیں اور نماز صحیح طریقے سے پڑھیں، تو کیا اثرات اس کے ہماری زندگی پہ پڑ سکتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. نماز پڑھنے والوں کے اپنے اپنے الگ الگ خیالات ہیں، اور بعض چیزیں توجہ نہ ہونے کے ناطے سے اس کو آدمی نہیں سمجھ پاتا، حالانکہ کچھ چیزیں تو خود سامنے ہیں، انسان اگر ذرا سی توجہ کرے تو سمجھ سکتا ہے. خود نماز کے سلسلے سے یہ ایک اہم اشارے زندگی میں انسان کے مل سکتے ہیں اگر اس کے اوپر توجہ ہو، کہ اللہ نے جو ہم پر نماز واجب قرار دی، وہ ہمیں ظاہری طور پہ تو لگتا ہے کہ زحمت میں ڈال دیا، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ بہت ہی بابرکت چیز ہے انسان کی زندگی میں. کیوں؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کی فطرت، اس کی طینت، اس کی طبیعت میں اور اس کے نیچر میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ عبادت کرے اس ذات کی کہ جس کو وہ مانتا ہے، اور اس کی عظمت کو وہ تسلیم کرتا ہے. صحیح. اور نماز اس چیز اور اس جذبے اور اس ولولے کو جو انسان کی فطرت میں پایا جاتا ہے، اس کو پورا کرتی ہے، اور بہترین انداز سے پورا کرتی ہے. خود نماز زندگی میں انسان کے ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے اثر رکھتی ہے. ظاہری اثر نماز کا یہ ہے کہ نمازی اپنی زندگی میں نماز پڑھنے کی وجہ سے مرتب اور منظم ہو جاتا ہے, اس کے اندر ایک ڈسپلن پائی جاتی ہے.
بالکل,
یعنی نہ آگاہ اور لاشعوری طور پر وہ دیکھتا ہے کہ ہم مرتب اور منظم ہیں. کیوں کہ جب صبح کے وقت وہ جانتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنا ہے, تو وہ کوشش کرتا ہے کہ ہم رات میں اتنے پہلے سو جائیں کہ ہم نماز صبح کے لیے اٹھ سکیں.
اٹھ سکیں, بالکل.
اور یہ اتنی اچھی چیز ہے کہ جو نماز کے دائرے میں اسے مل جاتی ہے کہ اگر وہ ڈاکٹر کے پاس جائے اور اس کو پیسہ دے تو وہ اس کو یہ کہے گا کہ تم جلدی سو اور جلدی اٹھو. کیوں؟ اس لیے کہ جلدی سونا مفید ہے اور جلدی صبح کو اٹھنا مفید
مفید ہے.
اور خود یہ بات نماز بلا کسی خرچ کے انجام کرتی ہے, اور کہتی ہے کہ اگر تم نماز واقعی پڑھتے ہو یا کوئی پڑھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میں پہلے. لہذا جو لوگ واقعی نماز کے پابند ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر کام سے اپنے کو فارغ کر کے رات میں جلدی سو جائیں, اور جب وہ سوتے ہیں تو صبح جلدی اٹھتے ہیں. جلدی اٹھنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عموماً لوگ کہتے ہیں کہ صبح اگر اٹھ جاؤ, یہ عموماً لوگوں کے درمیان میں یہ باتیں ہیں, صبح اگر اٹھ جائیے اور نہ سوئیے تو وقت میں بہت برکت پیدا ہوتی ہے.
بالکل,
اور واقعیت ہے, اس کو ہم لوگوں نے بھی تجربہ کیا ہے کہ واقعاً اگر نماز کے بعد نہ سویا جائے اور نماز پڑھ کر کے روزمرہ کے کام شروع کر دیے جائیں, تو انسان سارے کام وقت کے اوپر نپٹا لیتا ہے اور اس کی نماز بھی وقت کے اوپر ہو جاتی ہے.
شاید اسی لیے کہا گیا کہ نماز فجر کے بعد جو ہے آفتاب طلوع ہونے تک سونا مکروہ ہے.
جی, یعنی ایک وجہ شاید یہ ہو سکتی ہے, اور اس کے علاوہ وجہ یہ ہیں کہ جو کراہت ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت روزی تقسیم ہوتی ہے, ملائکہ جو روزی تقسیم کرتے ہیں اسی وقت. لہذا یہ کہا گیا ہے کہ بہتر ہے کہ انسان نماز صبح کے بعد نہ سوئے. اور تنہا روزی صرف یعنی کھانے اور پینے کی چیز سے متعلق نہیں ہے, یعنی ہر وہ چیز کہ جس کو روزی کہا جا سکتا ہے اس دنیا میں اور انسان کی ضروریات کو پورا کر سکتی ہے, وہ چیز اللہ اس وقت اس کو عطا کرتا ہے. تو نماز کے بعد جب وہ نہیں سوتا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ زیادہ مستحق ہے کہ اس کو مل جائے اس کے نسبت سے جو سو گیا. تو ایک اثر انسان کی زندگی میں وہ ڈسپلن پیدا کرتی, یہ ظاہری اثر نماز کا ہے. اور دوسرا اثر نماز کا یہ ہے کہ نماز انسان کو حفظان صحت کا خیال رکھنے کو سکھاتی ہے, یعنی جسے کہتے ہیں میڈیکل کے اعتبار سے وہ پاک و پاکیزہ رہتا ہے, اپنی صفائی ستھرائی کا خیال رکھتا ہے. آج دنیا اور حکومتیں بڑا پیسہ خرچ کرتی ہیں اس کے اوپر کہ حفظان صحت کا خیال رکھا جائے, فارمولے دیے جاتے ہیں اور میڈیا کو پیسے دیے جاتے ہیں, اخبارات میں نہ جانے کیا کیا تبلیغات کی چیزیں شائع ہوتی ہیں, اشتہارات نکلتے, سب کچھ کہ ذرا سا آدمی اپنے کو صاف ستھرا رکھے. نماز ہمیں خود سکھاتی ہے وضو کے ذریعے سے, غسل کے ذریعے سے, تیمم کے ذریعے سے کہ اگر تم نماز پڑھتے ہو تو تمہیں نماز میں پاکیزگی کا خیال رکھنا ہوگا. تو ایک دوسری صفت جو نماز کے اندر ہے اور جو اثر ہے نماز کا ہماری زندگی کے اوپر وہ یہ ہے کہ نماز ہمیں پاکیزہ بناتی ہے, طاہر بناتی ہے, اور یہ نماز ہماری طہارت کا سبب ہے. یہ ظاہری اور اسی طرح سے باطنی طہارت کا سبب ہے.
صحیح.
کیوں؟ اس لیے کہ انسان بہرحال غفلت کی وجہ سے, اپنی خواہشات سے مغلوب ہونے کی وجہ سے, یا برائیوں میں یا برے سماج میں پھنس جانے کی وجہ سے غلطیاں کر بیٹھتا ہے, اشتباہات کر بیٹھتا ہے. پروردگار کہتا ہے کہ اگر کسی کے اندر اور کسی نے گناہ کر کیا ہے اور برائیاں انجام دی ہیں, اور وہ گناہ کبیرہ نہیں ہے جس کو اسلام نے بتایا ہے, وہ ہمارا یہاں موضوع نہیں ہے, چھوٹے گناہ ہیں, تو خود نماز کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو وہ خود بخود ختم کر دیتی ہے. ارشاد ہوتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات, سیئات یعنی اشارہ ہے چھوٹے چھوٹے گناہ کی طرف, یعنی اور حسنات یہ نام ہے خود نماز کا. یعنی قرآن میں نماز کے تقریباً 10 نام ہیں, اس میں سے ایک نام حسنات ہے. یعنی نمازیں, ہماری نمازیں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. واقعہ بھی ہے پیغمبر کے زمانے میں کہ وہاں کے اوپر بتایا گیا کہ ایک شخص ہے اور وہ نماز پڑھتا ہے پیغمبر کے پیچھے، وہ ایک جوان ہے اور عموماً پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھنا کو وہ ترجیح دیتا ہے، آتا ہے نماز پڑھتا ہے، لیکن دیکھا گیا کہ وہ گناہ بھی کرتا ہے، برائیوں میں بھی وہ پھنسا ہوا ہے، مبتلا ہے۔ تو بعض اصحاب نے آ کے پیغمبر سے کہا کہ یا رسول اللہ، وہ جو جوان نماز پڑھتا ہے آپ کے پیچھے وہ تو عجیب و غریب ہے، نماز بھی پڑھتا ہے اور گناہ بھی کرتا ہے۔ تو پیغمبر نے عجیب بات فرمائی، کہنے لگے انشاءاللہ امید ہے کہ یہ نماز اس کے اوپر اثر ڈالے گی اور اسے ایک نہ ایک دن گناہوں سے نجات دے دے گی۔ اور یہی ہوا کہ وہ پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھتے پڑھتے ایک دن متوجہ ہوا کہ میں بہت غلط کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں اس کے بعد برائی بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں اس کے بعد گناہ بھی کرتا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے ضمیر نے اس کو جھنجھوڑا، اس کے ضمیر نے اس کی ملامت کی، اس کے بعد وہ متوجہ ہوا، اس نے توبہ کر لی اور آخر کار وہ گناہوں سے دور ہو گیا۔ کس کو کہتے ہیں جو توبہ کہی گئی گناہ سے؟ وہ یہی ہے کہ انسان اگر گناہ کرے تو اس کے بعد وہ یہ طے کر لے کہ پھر آئندہ ہم ایسا نہیں کریں گے۔ لہٰذا میں یہاں کے اوپر اشارہ کر دوں تسبیح کے بارے میں، جو نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں کہ پہلے ہم اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد الحمدللہ 33 مرتبہ، اور پھر سبحان اللہ۔ یہ تعقیبات نماز اور وظائف نماز میں سے ایک بہترین اور افضل ترین اعمال میں سے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ حدیثوں میں ہے کہ جب بندہ اللہ اکبر کہتا ہے تو ہر اللہ اکبر کے ذکر پر جنت میں اس کے لیے ایک درخت تیار ہوتا ہے، اسی طرح جب وہ الحمدللہ کہتا ہے تو اس کے اوپر ایک درخت تیار ہوتا ہے، الحمدللہ کے بعد جب سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کے اوپر بھی ایک درخت، یہاں تک کہ باغ اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ پیغمبر نے حدیث فرمائی کہ حدیث کے اندر یہ تسبیح کے اندر یہ خصوصیت پائی جاتی ہے، اس کے ذریعے جنت میں باغ تیار ہو جاتا ہے، بلکہ باغات تیار ہوتے ہیں، تو سب لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، پھر تو ہمارے لیے بہت باغ جنت میں تیار ہو چکے ہوں گے۔ تو پیغمبر نے فوراً فرمایا، مگر ہاں یاد رکھو کہ اس تسبیح کے بعد تم اس کے لیے آگ نہ بھیج دو کہ جو تمہارے باغ کو خاکستر کر دے۔ تو کہا یا رسول اللہ وہ آگ کیا ہے؟ کہا تمہارے گناہ۔
سبحان اللہ،
تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اچھے اعمال انجام دینے کے بعد پھر معاذ اللہ خدا نخواستہ گناہوں میں ملوث ہو جائیں، اس کے بعد وہ گناہ کی آگ جا کر کے ہمارے نیک اعمال کو جلا دے، ختم کرے، کہ ہم خالی منتظر رہ جائیں کہ اس اعمال کی جزا ہم کو ملے جبکہ وہ اعمال ہیں ہی نہیں اور ختم ہو چکے ہیں۔
بالکل، بہت بہت شکریہ مشاہد صاحب، اگر اجازت دیں یہاں پہ بریک لیتے، اس کے بعد حاضر خدمت۔ ناظرین کرام، بہت ہی اہم گفتگو ہو رہی ہے عالی جناب مولانا مشاہد عالم صاحب قبلہ کے ساتھ، نماز کے فردی اور ذاتی اثرات کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ یہاں پہ وقت ہو چلا ہے بریک کا، بریک کے بعد ملتے ہیں۔
امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جس گھر میں رات میں تلاوت قرآن کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے وہ گھر آسمان والوں کے لیے ویسے ہی نور دیتا ہے جیسے ستارے زمین والوں کے لیے روشنی دیتے ہیں۔
ناظرین کرام، پروگرام میں آپ کا پھر سے خیر مقدم ہے، آئیے ہمارا ساتھ دیجیے، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی قبلہ، آپ یہ اثرات کے سلسلے میں بیان فرما رہے تھے،
جو آثار نماز ہیں انسان کی زندگی کے اوپر، اس میں سے ایک اثر جو بہت اہم اثر بھی ہے اور قرآن مجید کی تاکید ہے، احادیث میں بھی ہے، اس کے سلسلے میں اس سے پہلے ہم نے آیت بھی پڑھی ہے، وہ یہ ہے کہ نماز انسان کو خود برائیوں سے روکتی ہے۔
صحیح،
قرآن مجید کا ارشاد ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولا ذکر اللہ اکبر۔ نماز انسان کو فحشاء، منکرات، برائیوں سے اور غلط باتوں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر سب سے بزرگ اور برتر ہے۔ اس ضمن میں پیغمبر اکرم کی ایک حدیث میں یہاں کے اوپر بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ جس کی نماز اسے برائیوں سے نہ روکے، خدا سے دوری کے علاوہ وہ اسے کچھ نہیں حاصل ہو سکتا. یعنی اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور وہ نماز اس کے لیے برائیوں سے دوری کا سبب نہیں بن رہی ہے، تو گویا وہ اللہ سے دھیرے دھیرے دور ہو رہا ہے. لہذا نماز پڑھیں، وہ جو پہلے آپ نے سوال کیا، اسی میں اس کو ہم اس پس منظر میں دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو خود بخود ہمیں برائیوں سے دور ہونا چاہیے. اب اگر خدا نخواستہ برائی ہو گئی ہے تو ہمیں مایوس بھی ہونے کی ضرورت نہیں، ہم پھر دوبارہ نماز کی طرف آئیں، نماز پڑھیں اور اللہ سے لو لگائیں. اور بہت سی حدیثیں ہیں کہ جس میں یہ بات ہمیں کہی گئی ہے کہ تمہاری نماز کی یہ صفت ہونا چاہیے کہ تم نماز جب پڑھو تو دھیرے دھیرے تم برائیوں سے دور ہو جاؤ، اور جتنا تم برائیوں سے دور ہوتے جاؤ گے اتنا تم یقین کر لو کہ تمہاری نماز کامل ہوتی جا رہی ہے، وہ نماز جو اللہ نے چاہی ہے، پیغمبر نے چاہی ہے، ائمہ نے ہم سے چاہی ہے،
بالکل
گویا وہ نماز ہم ادا کر رہے ہیں، اسی نماز کو ہم پڑھ رہے ہیں. لہذا یہ ایک اثر نماز کا ہے کہ وہ ہمیں برائیوں سے روکتی ہے، ہمیں برائیوں کی طرف جانے نہیں دیتی. بعض لوگ ہیں یہ مثلا یہ عوام الناس میں یہ بات کبھی کبھی آتی ہے اور یوں ہی کہہ جاتے ہیں کہ وہ فلانی بھی تو نماز پڑھتے ہیں مگر فلاں کام بھی تو کرتے ہیں.
بالکل
نہیں، یہ بہانہ ہے. فلاں اگر نماز پڑھتا ہے اور غلط کام کرتا ہے تو وہ غلطی اسی کے حق میں تمام ہوگی،
بالکل آپ کے لیے جواز نہیں بنتا،
جواز نہیں بن سکتا. یہ بالکل ایسے ہی کہنا ہے کہ جیسے یہ کہا جائے کہ فلاں کھانا کھاتے ہیں تو ہم کیوں کھانا کھائیں، اس طرح سے کہنا چاہیے. لہٰذا کوئی ایسے نہیں کہتا. فلاں مثلا اس پوسٹ اور منصب کے اوپر ہیں تو میں کیوں جاؤں، ایسا کوئی نہیں کہتا. کہتے نہیں، اگر وہ پہنچے تو مجھے بھی پہنچنا چاہیے، میں بھی محنت کر سکتا ہوں. تو یہاں کے اوپر کوئی چیز جواز نہیں بن سکتی، یعنی غلط کام کسی کی غلطی کے لیے جواز نہیں بن سکتا. یعنی یہ فکر غلط ہے، یہ انداز تفکر غلط ہے، اس انداز فکر کو بدلنا چاہیے، اس طرح نہیں سوچنا چاہیے. اور ایک دوسری صفت جو نماز میں وہ یہ ہے کہ نماز خود بہترین مددگار اور معاون ہے اس دنیا میں انسان کے لیے. یعنی انسان کی مدد کرتی ہے نماز، برے وقت میں یہ نماز کام آتی ہے. یعنی اس نماز کا ایک چہرہ ہے اور وہ چہرہ یہ ہے کہ جب بھی انسان مشکلات میں پھنستا ہے تو یہی نماز اس کے لیے ذریعہ نجات بن جاتی ہے. چھٹے امام ایک جگہ فرماتے ہیں، یعنی ہمیں تشویق کرتے ہوئے اس سلسلے میں، کہ جب بھی تم پر غم، اندوہ، رنجیدگی طاری ہو اور دنیا کی مشکلات تمہیں گھیریں تو تم وضو کر کے داخل مسجد ہو جاؤ اور دو رکعت نماز پڑھ کر کے دعا کرو. کیا تم نے نہیں سنا ہے اللہ کا یہ قول کہ ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اے مومنو، اے مسلمانوں، اے اللہ والو، تم نماز اور روزے کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرو. یعنی خود ائمہ ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ جب دنیا میں کوئی مشکل تمہیں پیش آ جائے تو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے پاس ذریعہ ہے نجات کا، تمہارے پاس ایک مددگار چیز ہے اور وہ ہے نماز. نماز سے تم مدد مانگو، فوراً وضو کرو، فوراً نماز کے لیے تیار ہو جاؤ. اور ہمارے ائمہ کی بھی یہ سیرت رہی ہے کہ مشکلات جب بھی ان کے سامنے آئی تو فوراً انہوں نے دو رکعت نماز پڑھا اور اس میں اللہ سے انہوں نے دعا کی. اور یہ خود ایک بہترین سبق ہے ایک مومن کے لیے کہ جہاں کوئی اسے نجات نہیں دے سکتا، کوئی اس کا مددگار ثابت نہیں ہو سکتا، وہ نماز. اور اس میں قید بھی نہیں ہے کہ قبلے کی طرف کھڑا ہو، نماز مستحب بھی نماز جو ہے وہ کہیں بھی، یعنی یہ وہ نماز ہے جو ہر جگہ ہماری مدد کر سکتے، کیونکہ قرآن مجید کا ارشاد ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر تم رخ کرو گے ادھر پروردگار کا سمت ہے، اس کی سو ہے، اس کی جہت ہے، جدھر بھی رخ کرو پروردگار کی طرف تم متوجہ ہو سکتے ہو. صرف نماز واجب کے لیے شرط ہے قبلے کی، لیکن مستحب بھی نماز کے لیے کوئی شرط نہیں. لہذا ہم راستے میں جا رہے ہیں، بس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹرین میں ہیں، جہاز میں، وہ مشکل پیش آ گئی، فوراً وضو کیا وہیں کے اوپر بیٹھے بیٹھے، وضو واجب، فقط چہرہ دھلا، اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو اس کے بعد مسح کر لیا، اور وہیں بیٹھے بیٹھے. کیوں؟ اس لیے کہ مستحب بھی نماز کے لیے نہ قبلے کی شرط ہے، نہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے کی شرط ہے، کچھ نہیں۔ حالت حرکت میں بھی پڑھ سکتا ہے، بیٹھ کے بھی پڑھ سکتا ہے، راستہ چلتے چلتے پڑھ سکتا ہے۔ لہذا علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان، جس کا میں نے تذکرہ کیا، جن کا اور دیگر بزرگان کے بارے میں ہے کہ اکثر و بیشتر اس وقت کہ جب یہ سواریاں نہیں تھیں آج کل کی، مثلا ٹیکسی وغیرہ نہیں تھی، تو یہ لوگ پیدل چلتے تھے یا گھوڑے وغیرہ پہ، خچر وغیرہ پہ چلتے تھے۔ تو جب ان کو لوگ سلام کرتے تھے تو عموماً سلام کا جواب وہ فقط کہتے سلام علیکم۔ تو بعد میں لوگوں نے پوچھا یہ آپ یہ ایسا کیوں جواب دیتے، یہ اصلاً متوجہ نہیں ہوتے تھے۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ حالت نماز میں ہوا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز ایک بہترین چیز ہے، جتنا چاہے آدمی پڑھے۔ لہذا نماز تنہائیوں میں مونس اور ہمدم ہے، بہترین دوست ہے، بہترین ساتھی ہے، بہترین مددگار ہے۔ اور اگر کوئی اس جہت سے نماز کو دیکھے تو کبھی بھی نماز سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔
اور یہ اہم نقطہ ہے جو آپ نے سیرت انبیاء یہ آئمہ معصومین کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہ بھی نماز سے مدد لیتے تھے، یعنی معاون اور مدد
جی، یعنی یہاں پہ میں اس طرح اس بات کو کہہ سکتا ہوں کہ وہ نبی جو خود اللہ کی جانب سے ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے، مددگار بن کر کے آیا ہے دین اور دنیا میں، وہ خود جب مدد اللہ سے حاصل کرنا چاہتا ہے تو نماز کے ذریعے۔ کیوں؟ ایک حدیث میں ہے کہ نماز راستہ ہے نبیوں کو اللہ تک پہنچنے کا یا پہنچانے کا۔ یعنی انبیاء اگر اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو نماز کو ذریعہ بناتے ہیں۔ مولا کائنات کے سلسلے سے ہے، پیغمبر کے سلسلے سے ہے کہ وہ جب بھی غم و اندوہ میں مبتلا ہوتے تھے تو مصلی بچھا کر کے نماز پڑھتے تھے، نماز میں اپنی تسکین تلاش کرتے تھے، اپنا سکون تلاش کرتے تھے۔ اور حقیقت ہے یعنی اس دنیا میں کوئی چیز انسان کو دائمی سکون نہیں دے سکتی، اس کو انسان تجربہ کر سکتا ہے۔ نہ مال، نہ اولاد، نہ بال بچے،
بالکل،
نہ منصب، نہ پیسہ، نہ عموماً زندگی کی جو سہولیات ہیں، یہ دائمی سکون انسان کو نہیں دے سکتے۔ اگر دائمی سکون کوئی چیز انسان کو دے سکتا ہے
تو
وہ نماز ہے، وہ ہے معنویات، وہ ہے روحی چیزیں، کہ جس کا اسلام میں بھرپور طریقے سے خیال کیا گیا ہے کہ انسان کو صرف چاہیے کہ اس کے بارے میں صحیح معلومات حاصل کرے، اس کے بارے میں چاہیے کہ صحیح اطلاعات حاصل کرے۔ اور اگر اسے وہ معلومات حاصل ہو جائے تو وہ خود احساس کرے گا کہ دل کے اعتبار سے اس کے اندر کتنی توانگری، کتنی غناعت پائی جاتی ہے، کس قدر وہ مالدار اور ثروت مند ہے۔ اور یہی حال ہے محبت اہل بیت کا۔
صحیح بجا فرما
کہ اگر محبت اہل بیت واقعا کسی کے پاس ہے، رسول خدا اور ان کی اولاد کی محبت ہے، تو دنیا میں اس سے زیادہ غنی کوئی نہیں ہے، اس سے مالدار کوئی نہیں،
ہر چیز سے وہ بے نیاز ہے۔ بہت بہت شکریہ مشاہد صاحب، بہت ہی اہم اور مفید مطالب تھے، امید ہے ہمارے ناظرین کو پسند آئے ہوں گے۔ چونکہ وقت میں گنجائش نہیں، آپ سے یہیں پہ خدا حافظی کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ کے بھی شکر گزار ہے کہ آپ نے ہمارے پروگرام کو دیکھا اور ہماری گفتگو سنی، امید ہے کہ آپ کو یہ گفتگو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوتی ہے، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔